الحمد لله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ایک چیز پیدا فرمائی ہے جس کو ہم اور آپ دل سے تعبیر کرتے ہیں. پھر اللہ نے انسان میں روح کو پیدا فرمایا ہے, شعور کو پیدا فرمایا ہے, اور تین یا پانچ قسم کے نفوس پیدا فرمائے. نفس امارہ ہے, اور پھر نفس لوامہ ہے, اور پھر نفس مطمئنہ ہے, نفس راضیہ ہے, اور نفس مرضیہ ہے. اور دنیا سے لے کے جنت میں پہنچنے تک, اور پھر جنت میں بھی, انسان ان پانچ طرح کے نفوس سے نہیں نکل سکتا. پھر اللہ نے عقل دی ہے انسان کو, اور ہدایت اور فطرت کے دو نظام دیے ہیں, اور ہدایت, فطرت اور عقل اللہ نے تینوں کو ایک سدھائی میں پیدا کیا ہے. اور یہ سب باتیں بہت نامانوس لگتی ہیں اور بہت عجیب لگتی ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی تعلیم کے نصاب میں اسے پڑھا نہیں, اور منبر ان باتوں سے خالی ہو گئے. جانوروں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, لیکن وہ عقل اس قابل نہیں ہے کہ احکامات کی متحمل ہو سکے, حلال اور حرام کی. جانور کے لیے اللہ نے کوئی تمیز نہیں رکھی, اور اسی طرح علی حد القیاس جتنی بھی وہ مخلوق خدا جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے, وہ حلت اور حرمت کے قوانین کو خود اپنے لیے توڑ لیتے ہیں. اور فطرت کے قوانین کو توڑتے ہوئے جو بہت سی چیزیں انسان کو درکار ہوتی ہیں, ان میں سے ایک چیز شرم اور حیا ہے. کسی انسان پہ شرم کا غلبہ ہو, کسی انسان پہ حیا کا غلبہ ہو, یا کم سے کم اتنی شرم اور حیا پائی جائے جو بنیادی طور پہ انسانی نفس میں پائی جانی چاہیے, تو بھی آدمی فطرت کے خلاف نہیں چلتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے, ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مرض اس وجہ سے ہے کہ نمک کی کمی ہو گئی, یہ مرض اس وجہ سے ہے کہ نمک آپ پکا ہوا نہیں کھاتے, چھڑک کے کھاتے ہیں, تو چھڑکنا چھوڑ. شوگر ہو گئی اور اضافہ ہو گیا چینی کا, ان میٹھی اشیاء کا. بالکل اسی طرح اللہ نے روح میں ایک بیلنس رکھا ہے, وہ بیلنس انسان کی روح کا جب خراب ہوتا ہے اور خاص طور میں اس میں جب حیا خراب ہوتی ہے تو پھر وہ انسان فطرت کے خلاف چلتا ہے. فطری طور پہ اللہ نے انسان میں یہ تقسیم رکھی ہے کہ وہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان فرق کرے. اس لیے آپ دیکھیں جب بچہ بہت سی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتا تو وہ فرق کرتا ہے کہ یہ والد ہیں ان کے سامنے یہ بات کہوں یا نہ کہوں، اور یہ بغیر ہے اس کے سامنے یہ بات کروں یا نہ کروں، یہ دوست ہے اس کے سامنے یہ بات کہے یا نہ کہے. اور جب فطرت میں حیا کا عنصر بڑھتا ہے تو بھی خرابی پیدا کرتا ہے، اور فطرت میں حیا کا عنصر جب اپنے لیول سے کم ہوتا ہے تو وہ انسان کی فطرت کو تباہ کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں عقل کی وہ مقدار رکھی ہی نہیں کہ خود خدا انہیں مکلف بناتا، وگرنہ اللہ جب خود حلال اور حرام میں دخل دیتا ہے اور جب خود خدا حلال اور حرام کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو چھوٹا بچہ جسے بالکل شعور نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، چند دن کا دودھ پیتا بچہ فرض کر لیں، ایک ہفتے کا بچہ آپ فرض کر لیں، اس بچے کو کیا تمیز ہے کہ پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، ماں زہر پلا دے اور مر جاؤں گا، اس بچے کو کوئی شعور نہیں. مگر اللہ جب اس بچے کی فطرت میں دخل دیتا ہے اور حرام چیزوں سے اسے روکنا چاہتا ہے تو وہی بچہ اپنی ماں کا دودھ پی لیتا ہے، اور فرعون کے گھر میں جتنی عورتیں اسے دودھ پلانے کے لیے تھیں، اللہ کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے اسے بچے کے لیے تمام عورتوں کے دودھ حرام کر دی. اللہ جب خود دخل دیتا تو پھر پاک اور وہ چیز جو اس نے جائز قرار دی تھی اسے بعض مواقع پہ خود منع کر دیتا ہے. اب اللہ سے کیا بات، اور ماں کے لیے اجازت ہو گئی. اور پھر اللہ نے کہا کہ ممتا کی فطرت غالب آ جاتی، ماں بے اختیار بچے کو چومنے لگتی، اپنے ساتھ چمٹاتی، کیونکہ اس نے اپنے لخت جگر کو پانی میں ڈال دیا تھا. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ لولا ربطنا علی قلبها، اور اگر ہم اس خاتون کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے سارا معاملہ فرعون پہ کھل جاتا اور اس بچے کے لیے پریشانی پیدا کر دیتے وہ فرعون والے لوگ. اللہ نے ماں کے دل کو اپنے ہاتھ اور قبضے میں لے لی. اس لیے عقل انسانی اور فطرت اور ہدایت یہ تینوں ایک سلک میں پروئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ ہدایت سب سے اعلیٰ ہے، اور ہدایت کے بعد انسان کی عقل ہے اور پھر فطرت. چنانچہ عقل انسانی کو اللہ نے علی الاطلاق حاکم نہیں بنایا. یہ جو ہمارے زمانے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اگر وہ معاش کے بحث مباحثے سے فارغ ہو گئے ہیں، بہت سے دماغ جو مذہب اور دین اور ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ عقل انسانی پر ہر چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہی کیا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ عذاب قبر کیا ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تقدیر کے کتنے پابند ہیں اور کتنے ہم مختار ہیں. اسی طرح وہ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ زمان و مکان، خیر اس بحث میں اب کون پڑھتا ہے، اب تو اس حد تک گر گئے ہیں کہ اس دنیا کو اگر آپ تصور کر لیں کہ یہ دنیا 500 کپڑوں کا نام ہے تو اس کپڑے میں ایک گز ایسا نہیں ہے جو ہم نے بنایا، اور اگر یہ دنیا 10 کروڑ درختوں کا نام ہے، تو یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں، ان 10 لاکھ درختوں میں ایک ننا پودا بھی نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے لگایا ہو۔ ہم میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی، ہم میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ہم خیر تو دنیا کو کیا دیتے، ہم شر دینے کے بھی قابل نہیں رہے۔ مسلمان امت اس وقت خیر تو دنیا کو کیا دیتی، کوئی بھلائی کا کام تو کیا کرتی، شر میں بھی اس قابل نہیں۔ اب شر کی جتنی چیزیں، اس میڈیا کو دیکھیں، کہاں وہ میڈیا جو یورپ کا ہے اور کہاں وہ میڈیا جو مسلمانوں کا ہے، کہاں وہ فلم جو وہ تیار کرتے ہیں، کہاں وہ فلم جو یہ تیار کرتے ہیں۔ وہ ایک فلم میں چوری دکھاتے ہیں اور ڈاکہ زنی دکھاتے ہیں، اور وہ فلم اگر ہمارے یہاں بنے، ہم شر کو بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں، خیر تو پھر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اتنی ذلت میں اور اتنی غیر منافع بخش قوم، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ سبحان اللہ۔ تو جو آدمی کچھ بھی پڑھا لکھا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ روح انسانی کیا ہے، تقدیر کیا ہے، جبر کتنا ہے، اختیار کتنا ہے، نظام کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے سب سے بڑا ٹول جو اس کے پاس ہے اور سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کرتا ہے، وہ عقل ہے، اور عقل کے ذریعے وہ زمان و مکان کی گتھیاں سلجھانا چاہتا ہے، اور عقل کے ذریعے تقدیر الہی پر بحث کرتا ہے، اور عقل کے ذریعے تقدیر نے جو چیزیں جبرن نافذ کر دیں اور پھر اس پہ خدا نے معافی بھی کر دی، اس کو اپنی عقل کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ تھا، اللہ نے طے کر دیا تھا کہ وہ درہ چھوڑیں، اور اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ درہ چھوڑنے کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوں گے، اور اللہ نے یہ بھی طے فرما دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ فَإِن مَاتَوْا قُتِّلْ، اگر یہ شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم خدا کے دین کو چھوڑ کر پرانے دین پر چلے جاؤ گے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص بھی اس پرانے دین کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یقیناً خسارے میں چلا جائے گا۔ اللہ نے یہ تقدیر میں طے کیا تھا، خدا کا یہ فیصلہ، آخر اس کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں کچھ تو ہونا تھا نا، اور وہ ہوا۔ یہ بڑی خطرناک، بڑی نازک حدیث، اسے اگر نہ سمجھ میں آئے نا تو اس پہ عمل نہ کر لینا، اپنی جگہ پہ رہنا۔ لیکن ممکن ہے کچھ لوگوں کو سمجھ آئے جو اب ہم عرض کرنے لگے ہیں بعد میں۔ بہت نازک حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا نے اپنی تقدیر کے نفاذ کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ مسلمان فاتح ہیں، دوڑ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے کوئی کافر ہے ہی نہیں، کوئی نقصان، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اب شکست کا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھاگ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں پہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب پیچھے سے کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے تقدیر کو نافذ کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو درے پر تھے دکھایا کہ مال غنیمت جمع کر لو۔ چیزوں کے جمع کرنے میں اور لوٹنے میں بڑا فرق ہے کہ چیزیں جمع کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، کام تو آخر کرنا ہی ہے، پھر مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا اور خدا کی تقدیر نافذ ہوئی، یہ ذرہ چھوڑ کر آگے بڑھے اور پیچھے سے حملہ ہوا، اور جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ اللہ نے اپنی تقدیر کے اس نفاذ کے بعد فرمایا افاللہ عنہم، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ جس کو اللہ معاف کر دے، ہم پھر بھی اس کی تحقیق میں پڑے رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل انسانی اس کا مقام ہم نے نہیں جانا ہو. اسی لیے وہ جو بڑی نازک چیز ہے نا, جس کو سمجھنے کے لیے اگر وہ ایک من کی ہے تو 10 من اس کے لیے ہدایت چاہیے, عقل نہیں ہدایت اس کے لیے 10 من چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے, آپ نے فرمایا تم میں سے جس کی تقدیر میں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے نا, مالا بد منو, وہ کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتا, جتنا اس کے لیے طے وہ دنیا میں کر کے رہے. اللہ کے عفو کو نافذ ہونا ہے, اللہ کی معافی کو نافذ ہونا ہے, اور اس راہ میں جو اس نے کرتوت کیے ہیں وہ ہونے, یہ خدا کی تقدیر ہے. بہت حد ہو گئی, بہت حد ماری, بہت چھلانگ لگائی, تو جو واقعہ اسے عالم بیداری میں پیش آیا ہے, یہ واقعہ عالم خواب میں پیش آ جائے گا اور غسل ہو جائے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. خدا اپنی تقدیر کو نافذ کرے گا, چاہے عالم بیداری میں نافذ کرے اور چاہے وہ عالم خواب میں نافذ کرے. بندے کو ٹھوکر لگتی ہے جب ایسے نازک معاملات میں وہ اپنی عقل کو ہدایت پر ترجیح دیتا ہے. جس سلک میں اللہ نے پرویا ہے, اللہ نے سب سے اونچا مقام ہدایت کا رکھا ہے, کہ جو ہدایت تمہیں مل جائے اس پہ شکر کرو, ہدایت پہ عمل کرو اور اپنی عقل کو اس ہدایت کے تابع رکھو. بندہ کہتا ہے کہ ایک طرف آپ منع کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کا کام نہ کرے, دوسری طرف آپ کی تقدیر ہے, بندہ مارا گیا, آدمی جائے کہاں, آپ نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی تقدیر پھر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے قیامت میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو ہم اتنی محبت اور پیار دیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کے جتنے گناہ ہیں اتنا ہی درجہ نیکیوں میں ان کا بڑھا کے انہیں جنت میں اعلی مقام پر فائز کر. اس لیے گناہ ہر آدمی کو بچنا چاہیے, مگر بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں کے لیے گندے گناہ کھاد کا کام دیتے ہیں. کھاد کیسی گوبر گندی ہوتی ہے, ان کی نیکیوں کو بڑھنے کے لیے کھاد چاہیے ہوتی ہے اور گناہوں کی صورت میں سامنے آتی ہے. آدمی اعتراض کرتا رہ جاتا ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ اس کھاد سے اس کی نیکیوں کی فصل میں کتنا پھل پڑے گا. اس بات کو سوچنا چاہیے.